بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القواعد الحسان تعلق بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمه الله، تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. راجعين في اسمك قاعدة درسك آغاز كرتين، قاعدة 50 فشاسفة قاعدة شيخ صفر ماته شيخ سعد رحمه الله. آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات وإنما هي تعنتات وتعجيزات. رسول كي معجزات وہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے، مگر وہ جن کا مطالبہ رسول کے جھٹلانے والے کرتے ہیں صرف عاجز کرنے کے لیے ہٹ درمی ہوا کرتے ہیں. اس قاعدہ کا معنی کیا ہے اور دلیل کیا ہے اور چند اہمات اس کے تعلق سے کرتے ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو معجزات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر بعض انبیاء پر نازل فرماتا ہے، ان کی کئی وجوہات یعنی حکمت اللہ تعالیٰ کی. یہ نبی سچا ہے، آیت اللہ تعالیٰ خود نازل فرماتا ہے. عصا موسیٰ دیکھ لیں آپ، بنی نے نہیں مطالبہ کیا کہ جب تک لاٹھی نہیں مان گیا فرعون نے، نہیں، اللہ نے خود حکم دیا لاٹھی سانپ بن گئی ہے، معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتداءً. دوسرا آگے اس کا بیان کریں گے، خود جو جھٹلانے والے انبیاء کے وہ مطالبہ کرتے ہیں، جب تک یہ نہیں ہوگا مانیں گے نہیں. اس کی مثال ہے اونٹنی ہے، انشقاق القمر ہے، اور بھی ہے، لیکن عمومی طور پہ اصل معجزہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ خود نازل فرماتا ہے، اسے کہتے ہیں ابتداءً. یہ مطلب ہے، اس قاعدہ کا مطلب بیان کر رہا ہوں. جو مطالبہ کرتے ہیں کہ مطالبے دو قسم کے ہیں قرآن مجید میں، انبیاء سے جو مطالبے کیے گئے ہیں معجزہ کے آیت کے لفظ، معجزہ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں معجزہ کے لفظ آیت کے لفظ میں سمجھ نہیں آتی، لوگوں کو آیت قرآن کی طرف چلے جاتے ہیں ہمیشہ. تو آیت جمع آیت، معجزہ کو قرآن مجید میں آیت کہا گیا ہے. یہ تو پھر بعد میں لوگوں نے آیت اس کو مزید جو عربی لغت اور کے اعتبار سے جو عقل کو عاجز کر دینے والی چیزوں، اس لیے معجزہ کہا گیا ہے. ورنہ قرآن کا لفظ معجزہ کا کہیں نہیں ملے گا آپ کو، حدیث میں بھی معجزہ کا لفظ نہیں ہے، آیت کا لفظ ہے. اچھا، دوسرے قسم کے جو معجزہ جن کا ذکر آیات کا قرآن مجید میں، وہ ہے جس کا مطالبہ کیا گیا ہے. اور مطالبہ دو قسم کے، ایک مطالبہ وہ جو ہٹ درمی اللہ نے سنے نہیں ہے اور وہ کہتے رہے صرف اپنے باطل پر جمنے کے لیے، ورنہ جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے خود ابتداء اپنے نبی کو عطا فرمایا وہی کافی تھا. لیکن کیونکہ وہ اپنے باطل پر جمے ہوئے ہیں اور صرف یعنی عجز شو کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ تو کر نہیں سکتا ہم کیسے مانیں آپ کو، جبکہ ماننے کے لیے وہ کافی تھا جو معجزہ لے کے آیا تھا. یعنی قرآن دیکھ کتنا بڑا معجزہ ہے، کافی تھا عرب کے لیے، جس میں چیلنج بھی ہے، جس بات ان کو ناز تھا نا، یہ کافی چیلنج تھا ان کے لیے. جب چیلنج بنا کے دیکھا نہیں کر سکے بس مان گئے ہم، بات ختم تھی. لیکن نہیں، اور معجزہ جیسا جس کا ذکر بھی آئے گا، تو اللہ نے نہ وہ نازل کی ہیں اور نہ ہی اللہ کے نبی نے اس کو کوئی پرواہ کی ہے، وہ کہتے رہ گئے اور اپنی ہردرمی پر جمے رہے، نعوذ باللہ. دوسرے قسم کی اس چیز سے جس کا مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ تو مطالبے پہ قبول کیا ہے. لیکن اگر جیسے کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قصہ ہے، اس پتھر سے جب تک پہاڑ کے اشارہ کے یہاں سے جب اونٹنی نہیں نکلے گی، اس یہ شکل ہوگی، یہ صورت ہوگی، بچڑے بھی ہوگا اس کا، یہ بچہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، جب ہم نہیں مانیں گے. ہو گیا، مانا، پھر کتنے سخت عذاب نازل ہوا. پھر یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اگر انکار کریں تو پھر یہ عذاب ہوگا. یہ اللہ کی رحمت ہے سبحانہ و تعالیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہر مطالبہ قبول کرتا ویسے نہیں ماننا ہوگا تو فوراً عذاب نازل ہو جاتا، سبحان اللہ، پھر بھی اللہ نے موقع دیا ان کو، سبحان اللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی معجزہ نہیں، معجزہ معجزہ کی بات ہو رہی ہے. کون سا نور؟ نہیں، وہ تو دیدار کی بات ہو رہی تھی نا، وہ معجزہ نہیں تھا. معجزہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر نازل کرتے ہیں وہ تھا، وہ تو اور مطالبہ تھا. مطالبہ کی بات صرف جو تکذیب کرتے ہیں انبیاء کی، ان کی بات ہو رہی ہے، تو الگ بات ہے وہ. شيخ سعد رحمه الله فرماتے ہیں وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات، دونوں کا فرق واضح ہو جاتا ہے. وہ البراهين الأدلة على صدق الرسول وغيره من الرسل، جو معجزے ہیں آیات ہیں وہ ثبوت اور براہین ہوتے ہیں جو رسول کی سچائی کی دلالت کرتے ہیں کہ سچا ہے. وعلى صدق كل من كل خبر اخبر الله به، اور جو بھی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول پر نازل کی ہے اس خبر کی تصدیق کی بھی دلیل ہے. وانها الادلۃ براہین التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے جو خبر ہے یا جو حکم نازل ہوا ہے یقیناً وہی مراد ہے جسے نازل کیا گیا ہے، اس کی دلالت پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ معجزہ کیوں ہوتا ہے، دلالت کس لیے ہوتی ہے؟ نمبر ایک، رسول سچا ہے. نمبر دو، یعنی اللہ بھیجا ہوا رسول ہے. نمبر دو، جو رسالت وہ بھی سچی ہے. نمبر تین، جو رسالت کا پیغام ہے جس میں پیغام دیا گیا ہے اس کی دلالت پر بھی یقین ہے کہ حق ہے. پیش ایسا فرماتے ہیں وبهذا المعنى ما ارسل الله من رسول الا اعطاه من الايات ما على مثل امن البشر، اور تمام رسولوں کو ایسی آیت عطا فرمائی ہے، کوئی نہ کوئی آیت جس کی بنیاد پر لوگ ایمان لے کے آئے. واما ما آتى الله محمد صلى الله عليه وسلم من الايات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتها وقوتها ووضوحها ولله الحمد، اور جو آیات اللہ تعالیٰ نے اپنے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں وہ تو ان گنت ہیں، کوئی حد نہیں ہے، بہت ہی زیادہ ہیں، کثرت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے اور وضاحت کے اعتبار سے بالکل واضح ہیں. وللہ الحمد. فلم يبقى لأحد من الناس بعدها عذر، اس کے بعد کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا. فعلم بذلك ان اقترح المكذبين لآيات يعينونها ليست من هذا القبيل، تو اس سے ثابت، اس سے بات معلوم ہو گئی کہ جو جھٹلانے والے، آیات کے جھٹلانے والے جو مطالبہ کرتے ہیں وہ تعین کرتے ہیں، وہ ان آیات سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معجزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وَإِنَّهُ مَقْصُودٌ بِهَذَا أَنَّهُمْ وَطَّنُوا أَنفُسَهُمْ عَلَى دِينِهِمْ الْبَاطِلِ، کہ وہ اپنے باطنی پر جم چکے ہیں. وَعَدَمِ اتِّبَاعِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع نہیں کرنا چاہتے، اس کی نفی کر چکے ہیں. فلما دعاهم الى الايمان واراهم شواهد الايات ارادوا ان يبرروا ما هم عليه عند الاغبار سفاء بقولهم اتنا بالايه الفلانيه والايه الفلانيه، اور جب وہ اپنے باطل پر جمے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی طرف دعوت دی ہے اور واضح جو آیات ہیں، جو معجزات ہیں، وہ بھی ان کے سامنے رکھ دیے، تو پھر وہ جس پر قائم تھے اب اس کو کوئی بہانہ ڈھونڈنا چاہتے تھے، یعنی جس پر وہ جمے ہوئے باطل پہ، اب اس کو کیسے عوام الناس جو سفہا بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، جو ان پڑھ ہیں، جو جاہل ہیں، ان کے سامنے کیسے ہی ثابت کرتے کہ ہم سچائی پر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت لے کے ہیں یہ کافی نہیں ہیں. صرف اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں اپنے ان بے وقوف قسم کے لوگوں کے سامنے کہ فلان آیت لے کے اور فلان آیت ہمیں دکھا دو، جب تک یہ آیت نہیں آئے گی تو ہم ماننے والے نہیں ہیں. اگر آپ سچے ہیں تو یہ آیت لے کے جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں، ورنہ پھر آپ کا تصدیق نہیں کریں گے ہم. شیخ صاحب فرماتے ہیں ان كنت صادقا وان لم تأتي بذلك فلن اصدقك فهذه الطريقه لا يرتضيها ادنى منصف، تو یہ جو طریقہ کوئی بھی کم سے کم انصاف کرنے والا بھی کبھی اس پہ راضی نہیں ہوتا. ولهذا يخبر تعالى انه لو اجابهم الى ما طلبوا لم يؤمنوا، کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مان بھی لیتا جو وہ چاہتے وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے. اللہ تعالیٰ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ علم ازلی ہے، ان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا علم ہے، ابھی وجود میں بھی نہیں ہے، لوح محفوظ میں بھی لکھ دیا گیا ہے کہ مطالبہ کریں گے مانیں گے بھی نہیں. سبحان اللہ. لأنهم وطأوا أنفسهم على الرضا بدينهم، کیونکہ اپنے باطل دین پر وہ راضی ہیں اور اس پر وہ جمے ہوئے ہیں. وعرفوا الحق ورفضوه، اور حق کو جان کر اس کا انکار بھی کر دیا ہے. وأيضا فهذا من جهلهم في الحال والمآل، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جہالت ہے حال کے اعتبار سے اور اس کا مال اور نتیجہ کے اعتبار سے. اما الحال فان هذه الايات التي تقترح وتعين جرت العادة المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق، کیونکہ حالت یہ ہے جتنے بھی کسی نبی سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے پہلے بھی جتنے بھی کسی نبی سے اس قسم کی آیات اور معجزات کا مطالبہ کیا ہے تو حقیقتاً ان کا مقصد حق کی تباہی تھی، حق نہیں جاننا چاہتے تھے وہ. اور اگر ان کا مطالبہ پورا بھی ہو جاتا وہ انکار کرتے پھر فوراً عذاب نازل ہو جاتا، یہ سابق امتوں میں ہو چکا ہے. تو حالت یہ تھی، ان کی حالت بھی وہی حالت ہے. تو حالت کے اعتبار سے بھی یہ معاملہ. دوسرا مآل جو ان کا انجام ہے، انجام کے اعتبار سے فنہم جزموا جزم لا تردد فیہ انہ اذا جاءت آمنوا وصدقوا، کہ وہ جذبان کہتے ہیں اگر آ جاتے تو ہم یقیناً مان لیتے. وہذا قلب للحقائق، یہ حقائق کو خلط مرد کرنا ہے اور الٹا کرنا ہے. واخبار بغیر الذی فی قلوبہم، اور جو ان کے دلوں میں اس کے مخالف وہ خبر دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے کہ نہیں؟ اللہ جانتا ہے کہ ماننے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہر دھرمے کا شکار کہتے ہیں جب تک یہ آیت نہیں ہم مانیں گے نہیں. قلب الحقائق، حقائق کو الٹا کرنا ہے، اور جو بھی ان کے دلوں میں اس کے بغیر وہ اس کے خلاف وہ خبر دے رہے ہیں. فلو جاءتھم لم یؤمنوا، اگر آ بھی جاتی آئے تو وہ کبھی مانیں گے نہیں. الا ان شاء اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ چاہے. وهذا نوع ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جدا. اور اس قسم کی آیات جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کا ذکر بہت جگہوں میں فرمایا، جیسے کہ کقولہم جیسے کہ ان کا یہ مطالبہ، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، الى اخر آیات سورۃ الاسراء نمبر 90 سے لے کے تقریباً 94 تک سورۃ الاسراء کی آیات میں مختلف مطالبے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. مشرکین نے مطالبے کیے ہیں کہ جب تک یہ نہیں ہوگا وہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. یعنی عجب بات ہے، میں تمام آیات جو تعلیق میں شبہ میں تمام آیات کا ذکر کرتے ہیں، میں بتا دیتا ہوں آپ کو. جو مطالبہ کیا مشرکین عرب نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاسراء نمبر 90 سے 94 تک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ مشرکین نے. لن نؤمن لک، نفی ہے ایمان کی، ہم کبھی ایمان لائیں گے بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حتی غایہ کے لیے، جب تک یہ ہوگا نہیں. کیا ہوگا؟ تفجر لنا من الارض ينبوعا، زمین سے چشمہ پھوٹ کے دکھاؤ، یعنی اشارہ کرو زمین پر چشمہ پھوٹ کے نکلے گا. پہلی ڈیمانڈ ہے، سنیں ذرا. او تکون، یا او تکون لک جنۃ، باغ ہونا چاہیے، من نخیل، کھجور کے، وعنب، اور انگور کے، فتفجر انہار خلال تفجیرہ، اور اس میں آپ چشمے بھی آپ کہنے سے پھوٹنے چاہیے، باغ بھی آپ کا ہے، چشمے آپ کے کہنے پر پھوٹیں گے. ایسے نہیں، ایک تو باہر کوئی چشمہ وہ ڈیمانڈ ہے، یا باغ میں پھر چشمے آپ نے جاری کر دینے ہیں. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، نعوذ باللہ، یا آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرا دیں، تو ہلاکت ہے بھائی. تو عجب، دیکھیں ڈیمانڈ کیا کر، مطالبہ کیا ہے؟ ہم نہیں مانیں گے آپ کو رسول جب تک یہ نہیں کریں گے. اچھا، آسمان کا ٹکڑا گرا دے، پھر بچے گا کیا ایمان کا؟ مطالبہ دیکھا ہے، سبحان اللہ. یا جب تک اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کو ہمارے سامنے کھڑا نہیں کر دیں گے ہم نہیں مانیں گے. دیکھیں، او یکون لک بیت من زخرف، یا تو زخرف کا گھر بڑا محل ہونا چاہیے. او ترقى فی السماء، یا تو آسمان میں ہمارے سامنے یوں چل کے جاؤ، دکھاؤ، اڑ کے جاؤ، چل کے آسمان کی طرف. ولن نؤمن لک، ولن نؤمن لرقیک، اور تمہارا آسمان کی طرف جانا چڑھنا جو نہیں مانیں گے ہم، حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، جب تک کتاب نازل نہیں کریں گے ہم پڑھیں گے. اس میں بھی شرط ہے. قل، کہہ دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جواب دیکھیں، سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، پاک ہے میرا رب. کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ یہ کہنے کی بات ہے، پاک ہے میرا رب، هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو صرف بشر ہوں اور رسول ہوں. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما منع الناس، دیکھیں سیدھے ہو جاؤ، اگرچہ ہونا کیا چاہیے تھا، ابھی بجلی گر جاتی اس فوراً فرح کر دیتا اللہ تعالیٰ، لیکن دیکھیں الرحمن الرحیم کی رحمت، دیکھیں یہ رحمان کی وسیع رحمت ہے. وما من، خبر دینا اللہ تعالیٰ، وما منع الناس، لوگوں کو کسی منع نہیں کیا، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائیں، اذا جاءہم الہدى، جب کہ ہدایت ان کی طرف پہنچ گئی ہے، خود نہیں گئے، دیکھیں جاءہم، پہنچیے ان کی طرف، الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، لیکن لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا، اور بشریت پہ بھی ان کا انکار ہے، کہتے ہیں فرشتہ ہونا چاہیے تھا، بشر کیوں ہے؟ سبحان اللہ. الغرض الى اخر الايات جو ہیں، شبن عثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعلیق میں، فبین اللہ عز وجل انہم لم یؤمنوا ولو جاءتم کل آیہ، نہیں ایمان لائیں جب تک تمام آیتیں بھی وہ دیکھ لیں، ان کی طرف پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ یونس آیت نمبر 96 میں، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کلمہ حق ہو چکا ہے وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. ولو جاءتهم كل آية، اگر ہر آیت میں ان کو پہنچ جائے جن کا مطالبہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، تب بھی وہ ماننے والے نہیں ہیں. الى آخر آیت سورۃ یونس نمبر 97. وبهذا نعرف مراد المؤلف في الكتاب، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مصنف کی مراد کیا ہے. من اول قاعدہ، جو قاعدہ کے ابتداء میں یہ فرمایا، حيث قال ان آیات الرسول هي التي يبديها الباري وابتديها، رسول کی آیت کون سی ہے جو اللہ تعالی خود عطا فرماتا ہے ابتداء. واما ما ابداه المكذبون واقترحوه، لیکن وہ جو ان کا مطالبہ کرتے ہیں جھٹلانے والے جو ہیں، فليست بآيات مراده، یہ وہ آیت نہیں جو سے مراد ہے. وان عدم وجود ہے لا يدل على عدم آیات الانبیاء، اور اس کے عدم وجود کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی آیت ہو ہی نہیں ہو سکتی، کہ نبی کو آیت یا وہ نبی ہی نہیں ہے. والا لو اقترحوا آية وجاء بها الرسول لقلنا انها آية، اگر وہ کسی آیت کا مطالبہ کرتے ہیں اور رسول وہ آیت لے کے آتا ہے، ہم کہیں گے نہیں وہ آیت نہیں ہے، کہ نہیں مانیں گے ہم. بات یہاں پہ نفی جو ہے اس کی مطلب یہ ہے کہ اگر مطالبہ کیا ہے مشرکین نے، کسی نبی کے قوم نے مطالبہ کیا ہے کسی آیت کا، اور وہ آیت ان کو دکھا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پر آیت نازل کر دی ہے، تو کیا کہیں؟ کیونکہ یہ ان کا مطالبہ ہم نہیں مانیں گے، یا بلکہ نبوت مزید ثابت ہوگی، آیت تو مانیں گے. کیا خیال ہے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم آیت تو مان لیں گے. تو یہ مراد مصنف کی ہرگز نہیں ہے کہ اس آیت کا انکار کریں گے ہم، یا رسول حق پر نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہے، یہ معجزہ جو ہے. پھر مثال جیسا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اشارہ یا چاند کی طرف، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، یہ بھی آیت جن کا مطالبہ کیا گیا، اور آج تک ہم مانتے ہیں کہ یہ آیات ہیں اور معجزات ہیں انبیاء علیہ السلام کے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وقوله اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ، ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا الى اخر ایت سورۃ الانعام نمبر 111 الى اخرها. اگر ہم فرشتے بھی نازل کر دیتے اور مردوں کو بھی باتیں کروا دیتے اور ہر چیز کے سامنے رکھ دیتے، یعنی تب یہ ماننے والے نہیں ہیں، سبحان اللہ. وايضا اذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقه من جنس البراهين. اچھا، دوسری بات، جن کے مطالبے لوگ کر رہے ہیں آیات کا، حقیقت وہ براہین نہیں ہے، یعنی کوئی دلیل بنتی نہیں ہے. آسمان کو ٹکڑے گرا دو یا چل کے جاؤ آسمان کی طرف، اللہ تعالیٰ کو لے کے آؤ، فرشتوں کو لے کے آؤ، یہ کوئی سچائی کی براہین ہو سکتی ہیں؟ یہ تو یہ کوئی دلیل ہے نہیں، یہ برہان ہوتا نہیں. وإنما هي لو فرض التي تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لم يفعل الإيمان معها مصير شهادة. اگر یہ حقیقت ہے، اگر یہ چیزیں ہو بھی جائیں تو ایمان بالغیب تو ختم ہو جائے گا، ایمان بھی شہادہ ہو جائے گا. اور اصل ایمان جو ہے، جو نفع بخش ہوتا ہے ایمان کے لیے، وہ ایمان بالغیب ہے، نہ کہ ایمان بالشہادہ ہے. یہاں پر دیکھیں اللہ کی رحمت، دیکھیں سبحان اللہ، کہ آپ کا ایمان بالغیب باقی رہنا چاہیے، اگر یہ دکھا بھی دیں تو ایمان میں خلل ہو جائے گا شروع سے ہی. تو ایمان مضبوط کرنے کے لیے ایمان بالغیب کی طرف پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وهذا وجه مهم جدا، یہ اور وجہ جو بہت اہمیت رکھتی ہے. لو جاءت الآیات التي اقترحوها صار ایمانهم ليس ایمانا بالغیب، اگر وہ آیتیں جن کو مطالبہ کرتے ہیں، جن کی گزارش وہ کرتے ہیں، اگر وہ آیتیں یہ نبی لے کے آیا تھا، تو ان کا ایمان جو ہے ایمان بالغیب باقی نہ رہتا، بلو ایمان مشاہدۃ الواقع، بلکہ واقع مشاہدہ کر کے ایمان ہوتا. حین لا ينفعهم، تو ایمان کبھی ان کو فائدہ مند نہ ہوتا. ولهذا في الغالب انه اذا اتت الرسل بالايات المقترحه ولم يؤمن المقترحون الغالب انهم يهلكون. اس لیے غالب یہ ہے کہ جب اس قسم کے مطالبے ہوتے ہیں کسی رسول سے یا کسی نبی سے، اور وہ آیت اللہ تعالیٰ نازل بھی کر دیتا ہے، بیٹھے سامنے آ جاتے وہ، اور پھر مطالبے کو انکار کر دے، تو ہلاک ہو جاتے ہیں. وان العذاب يكون مقارنا له العذاب، اس آیت کے ساتھ نازل ہو جاتا ہے جب وہ انکار کرتے ہیں. قال تعالى لك ارشاد ہے وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون واتينا ثمود الناقه مصيره فظلموا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا، سوره الاسراء نمبر 59. وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون، ہم کسی منع نہیں کیا کہ ہم آیتیں بھیج دیتے، نازل کر دیتے، الا یہ کہ سابقہ قوم نے، پہلوں نے جھٹلایا، اور مثال کے طور پہ آتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، اور واضح آیت ثمود کے قوم کو ہم نے دکھا، یعنی اونٹیں جو ہے، فظلموا بها، تو ظلم کیا اور اسے قتل کر دیا. وما نرسل بالآیات الا تخویف، ہم آیتوں تو ڈرانے کے لیے نازل کرتے ہیں، ہلاک کرنے کے لیے، یاد رکھیں کہ ڈر جائیں اور مان جائیں، لیکن جب نہیں مانے اونٹوں کو ذبح کر دیا تو ہلاک ہوئے کہ نہیں؟ ہلاک ہوئے. اس لیے جب بھی کوئی ایسی آیت کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور اسے جھٹلایا جاتا ہے، پھر عذاب مستحق ہوتا ہے اور عذاب اللہ نازل کرتا ہے. اللہ عذاب نازل نہیں کرنا چاہتا ان پہ، اللہ دیکھو ان کو پھر بھی موقع دیتا ہے کہ ایسی مطالبہ مت کرو. صرف ڈرانے کے لیے آیتیں ہوتی ہیں، نہ کہ ہلاک کرنے کے لیے. لیکن جب ہر درمے کی شکار ہو کے مخالفت کرتے ہیں اور اس آیت کے مطالبے کے بعد بھی جھٹلاتے بھی اور پھر جرات دے کے قتل بھی کر دیا، جبکہ اللہ کے پیارے نبی نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسے کچھ نہ کہو، چھوڑ دو اسے، لیکن پھر بھی نعوذ باللہ ہر درمے کی انتہا دے کے اسے قتل کر دیا. فالحاصل ان الآیات مقترحة اذا جاءت موافقة للطبق مقترح صار هذا الايمان بالرسول ایمان بالمشاهدة. تو حاصل یہ ہے کہ وہ آیتیں جن کا مطالبہ کرتے ہیں اگر وہ واقع بھی ہو جائیں تو رسول پر ایمان جو ہے وہ مشاہدہ کو غیب کا نہ ہوگا. لأن هذا مثل الامارة التي يجعل الانسان لشخص كان يقول اذا وجدت سيارة عند الباب فانا في البيت، فاذا جاء وجد سيارة عند الباب علم اني في البيت، هذا امام مشاهدة لا غیب. اس کی مثال پھر شیخ صاحب، جیسے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر میری گاڑی گھر کے باہر کھڑی تو مطلب میں گھر کے اندر ہوں، کوئی شخص آ کے باہر گاڑی دیکھتے ہو کہتے ہیں فلاں گھر کے اندر ہے، تو یہ مشاہدہ کا علم میں آتا ہے. تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایسی آئے جب تک نہیں آئے گی تو ہم مانیں گے نہیں، اللہ کے وجود کو نہیں مانیں گے، رسول کی سچائی کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمارا مطالبہ پورا نہ ہو. تو یہ امام بالمشاہدہ ہوگا، غیب نہیں ہوگا. آخر میں شیخ صفر، فكما انه المفرد بالحكم بين العباد في اديانهم وحقوقهم وانه لا حكم الا حكمه الا حكمه، جیسے کہ اللہ تعالیٰ منفرد ہیں حکم کے اعتبار پر بندوں میں، دین میں اور حقوق میں، وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی حاکم نہیں ہے. وانما قال ينبغي ويجب ان يكون الحكم كذا وكذا، جیسے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حکم اللہ کا یہ ہونا چاہیے، ہمیں فیصلہ یہ ہونا چاہیے. فهو مجتمع على الله، تو اللہ تعالیٰ جرأت کرنے والا شخص ہے، متوثب على حرمات الله واحكامه، اللہ تعالیٰ کے احکام پر یعنی اپنا حکم جاری کرنا چاہتا ہے اور زبان درازی کرتا ہے. فكذلك براهين واحكام لا يتولاها الا هو، اسی طریقے سے جو براہین ہیں جو آیات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے. فمن اقترح شيئا من عنده فقد ادعى مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده، جو بھی دعویٰ کرتا ہے یا کوئی مطالبہ کرتا ہے کسی آیت کا، یا یہ کہتا ہے کہ ایسی آیت ہونی چاہیے، معجزہ ہونا چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں مشارکت کرتا ہے اور منازعہ بھی کرتا ہے کہ جو راستہ ہدایت کا رہنمائی کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے وہ کہتا ہے نہیں اس سے بہتر یہ ہونا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بہتر بڑا کون جھوٹ ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ جھوٹ باندھتا ہے. او قال اوحی الیہ، یا جو کہتا ہے میرے اوپر وحی نازل ہوئی ولم یوحی الیہ شیء، جس پر وحی نازل نہیں ہوئی اس کے اوپر. ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله، اور وہ جو یہ کہتا ہے کہ میں ویسے نازل کروں جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے ایسے شخص کے اوپر جو یہ کہتا ہے. الاخر ایسو تنام ایت نمبر 93. شمع رحمہ تعلیق میں فرماتے ہیں هذا ايضا مهم جدا، اور بات ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہے، ان الانسان اذا اقترح سبيلا غير سبيل الله او حكم غير حكم الله او ما شبه ذلك فالمنازع لله تعالى في حكمه، اگر کوئی شخص اللہ تعالی کے حکم پہ کوئی اعتراض کرتا ہے یا کہتا ہے یہ حکم ہونا چاہیے، تو اللہ تعالی کے حکم پہ اعتراض کرنے والا ہوتا ہے، منازعہ کرنے والا ہوتا ہے. وہ فی طریق ہدایت لخلقه، اور اپنے بندوں کی ہدایت کا جو راستہ اللہ نے اپنایا ہے، طریقہ بیان فرمایا، اس کی مخالفت کرتا ہے. لو قال مثلا ينبغي ان يوزع الصوم على كل شهر 3 ايام ويكون 36 يوما بعد ان كان 30 يوما، يعني کوئی شخص یہ کہے کہ اب 30 دن کا روزہ جو رمضان میں رکھتے ہو کیا خیال ہے، بہتر نہیں تھا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھو اور 3 کی جگہ 36 ہو جائیں گے اور پورا سال میں آسانی ہو جائے گی؟ تو روزے میں آسانی ہوئی تھی کہ نہ ہوئی؟ تو 36 کیوں نہیں کر دیتے ہم، 30 سے زیادہ ہوگا اور پورا مہینہ بھی نہیں ہوگا، لیکن مہینے میں صرف 3 روزے کبھی بھی مہینے میں رکھنے، آپ کو اجر رمضان والا ملے گا، تو ایسے کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ اعتراض کس چیز پہ ہو رہا ہے؟ الگ حکم پہ اعتراض ہو رہا ہے. شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں، جیسے کہ یہ بات غلط ہے وہ بات بھی غلط ہے، جیسے کہ اللہ کے حکم پہ نہیں اعتراض کیا جا سکتا ویسے اللہ تعالیٰ کی آیت پہ جو نازل کی نبی پر اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ حکم بھی اللہ کا ہے، آیت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. کتنی پیاری دیکھیں تشبیہ ہے، سبحان اللہ. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ منازعت ہوتی ہے شریعت میں، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، الاحکم اعلم ہے، خوب حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے کہ بندوں کے لیے کیا بہتر اور کیا بہتر نہیں ہے. اور جو آیت اللہ پر رسول اللہ نازل فرماتا ہے وہی آیت لوگوں ہدایت کے لیے زیادہ مناسب ہے اور زیادہ بہتر ہے، نہ کہ وہ جو لوگ جن کی لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور تجویزیں پیش کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں. کیونکہ مطلب یہ ہوتا ہے ان مطالبہ کرنے والوں کا کہ جو آیت رسول لے کے آئے وہ ہمارے سمجھنے کے لیے دلیل کے لیے کافی نہیں ہے، ہم کیسے مانیں. بہتر یہ تھا کہ یہ اور یہ آیت آپ لے کے آتے جس کا ہم نے تجویز تمہیں دی ہے تاکہ ہم مان جائیں. دیکھیں کتنی بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے خود لوگوں کی رہنمائی ہدایت کے لیے آیت نازل کی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں وہ پسند نہیں ہے، ہماری ہدایت کے لیے کافی نہیں. مسئلہ یہ کہ تم ہدایت خود حاصل نہیں کرنا چاہتے، مسئلہ وہ نہیں ہے. کیونکہ جو اللہ احکم الحاکمین ہیں، اللہ نے پیدا کیا بندے کو، حالت کو اللہ بہتر جانتا ہے. جیسے خوراک ہمیں دیکھ، ہماری خوراک جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے کیا خوراک ہے ہماری نا. اگر یہ خوراک ختم ہو جاتی مٹی بچ جاتی ہم زندہ رہ سکتے؟ تو جو خالق ہے اس نے ہمارے زندہ رہنے کے لیے ہر چیز مہیا کر دی ہے، ہم نے تلاش کرنا ہے، اسے حاصل کرنا ہے، اسے استعمال کرنا ہے، یہی چیز ہے نا. اگر نہ ہوتی، اب چوٹی کا رزق دیکھیں آپ، جو اس کا رزق ہے وہ خود ڈھونڈ کے کھاتی ہے. اگر اس کا رزق نہ ہو ہمیں کیا پتہ ہو کیا کھاتی ہے، کیا اس کو ضرورت ہے. سبحان اللہ، تو اللہ ہر چیز مہیا کر دی ہے. تو ان کا یہ کہنا کہ لوگوں کے ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے یہ آیت نہیں یہ ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے، جو بالکل غلط بات ہے اور قابل قبول ہرگز نہیں ہے. حاصل یہ ہے جیسا فرماتے ہیں ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم ہر اس آیت پر ایمان رکھیں جو رسول لے کے آئے ہیں، چاہے وہ اس کے مطابق جو وہ چاہتے ہیں نہ یا مطابق نہ ہو، چاہے ابتداء اللہ تعالیٰ نازل فرمائے یا کسی کے کہنے پر بھی اللہ تعالیٰ کوئی آیت نازل فرمائے، تب سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ آیات ہیں اور ان پر ایمان رکھنا چاہیے. اور ایمان بالغیب جو ہے اسی یا اہتمام کرنا چاہ رہی ہو، وہی سچا ایمان ہے اور وہی ایمان جو ہے فائدہ مند ہے بندہ کے لیے. جو ایمان بالشہادہ ہے وہ کم درجے کا ہوتا ہے، اس کا پھر فائدہ بھی نہیں ہوتا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.